باب الکشف والالہام فصل حصول علم کے ذرائع فصل عدم کشف بڑا حجاب ہے فصل کشف کے لیے شرائط فصل حدیث نفس اور القاء شیطانی فصل کشف و الہام کی صحت کا معیار فصل دلائل کشف قرآن حکیم سے فصل کشف و الہام میں فرق فصل حالت برزخی فصل انبیاء و اولیاء کو قبل از وجود اشیاء کا انکشاف فصل کشف اور الہام از قبیل وحی انبیاء ہیں فصل کشف اور خواب میں فرق فصل کشف اور الہام بدکاروں کا حصہ نہیں فصل الہام کا انکار مردود ہے فصل کشف اور الہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے فصل کشف میں انقلابی اثر ہے فصل حقیقی ایمان بھی ایمان شہودی ہے فصل اصل ایمان اطمینان قلب ہے فصل محاکمہ ما بین علماء ظواہر و علماء باطن ازرو کتاب اللہ الکشف والالہام فصل حصول علم کے ذرائع انسان کے لیے حصول علم کے تین ذرائع ہیں حواس ظاہری وہم و عقل اور نور بصیرت حواس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے عقل و وہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الى المجهول کے طریقے پر ہوتا ہے یعنی معلوم چیز سے نامعلوم چیز کی طرف اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ تلقا روحانی عن الغیب ہے یعنی غیب سے روحانی القاء کا ہونا وہی تحدیث تفہیم ذوق معرفت علم لدنی مشاہدہ کشف الہام اور وجدان تلقا روحانی ہی کی مختلف صورتیں ہیں وقد تسمى جميع انواع التلقى عن الغيب بعد الوحي الكشف والالهام ولما انقطع الوحي بخاتم الانبياء صلوات الله عليه لم يبقى من اقسام التلقى الا الكشف والالهام ترجمہ وحی جلی کے سوا تلقى عن الغيب کی تمام اقسام کا نام کشف و الہام رکھا گیا ہے اور جب وحی جلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گئی یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب تلقا عن الغیب کی صرف ایک شکل کشف اور الہام باقی رہ گئی ترجمہ ختم ہوا علم نقلی بھی اسی تلقا عن الغیب سے ہے اور اس کا حصول خبر معصوم پر موقوف ہے اور ہر خبر احتمال جانبائن کا رکھتی ہے یعنی صدق کا بھی اور کذب کا بھی یہاں یہ اعتراض بیجا ہے کہ علامہ خیالی نے اخبار میں اصل صدق کو بتایا ہے اور کذب کو ایک احتمال عقلی قرار دیا ہے کیونکہ عقل بھی ایک مضبوط دلیل ہے اور احتمال جو ناشی از دلیل ہو وہ بھی قوت رکھتا ہے اور دلیل کو باطل کر دیتا ہے جس طرح شریعت ظاہر میں اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں یعنی معصوم انبیاء کرام کے کلام ظاہری میں صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں جو صحیح سے سقیم کو الگ کر دیتے ہیں اسی طرح کشف و الہام میں بھی مہارت رکھنے والے صوفیاء عارفین موجود ہیں جو صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کے پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں مگر کشف و الہام کے ماہرین کمیاب ہیں یعنی کم ہیں لیکن عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا یعنی کسی کو اگر معلوم نہیں کہ کشف اور الہام والے موجود ہیں یا نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہیں ہی نہیں اور اس میں شک نہیں کہ علوم کشفیہ اور الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم سے ہیں جیسے علوم شرعیہ خزانہ غیب سے ہیں دونوں میں فرق قطعی اور ظنی کا ہے فصل عدم کشف بڑا حجاب ہے عدم کشف خالق اور مخلوق کے درمیان بڑا حجاب ہے قال تعالی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون قال الرازی قد ثبت بالدلائل العقلیۃ ان عذاب الحجاب اشد من عذاب النار ولذلك قال کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون الى آخره ثم انہم لصال الجحیم فقدم الحجاب على الجحیم ثم انہم کانوا محجوبین فی الحال فکان سبب العذاب بکماله الا ان الاشتغال بالدنیا ولذاتها کل عالق عن ادراک ذلک العلم کما ان عضو المحظور إذا مسته النار، فإن سبب الألم حاصل في الحال، لكنه لا يحصل الشعور بذلك الألم بقيام العائق، فإذا زال العائق علم البلاء. فكذا ها هنا إذا زال البدن عظم عذاب الحجاب. ترجمہ: یوں ہرگز نہیں، قرآن آیت کا ترجمہ ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یوں ہرگز نہیں، تحقیق وہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ عذاب حجاب عذاب نار سے شدید تر ہے. اسی واسطے باری تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم، یعنی ہرگز ایسا نہیں جیسا سمجھنے والے نے سمجھا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ عذاب سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حجاب فرمانے کا. ترجمہ نمبر دو: پھر وہ کافر دوزخ میں داخل ہوں گے. حجاب کو جہنم سے پہلے بیان فرمایا، پھر وہ کافر فی الحال بھی حجاب میں تھے، پس سبب عذاب تو بکمال ہی موجود ہے، مگر کفار کا دنیا میں مشغول ہونا اور اس کی لذات میں غرق ہونا فہم عذاب میں مانے ہے. جیسے ایک عضو محضر ہو تو اسے آگ کے چونے سے درد کا احساس نہ ہوگا، یعنی سن ہو، حالانکہ سبب عذاب درد تو موجود ہے لیکن عدم شعور بوجہ محضر ہونے کے ہے، اور جب یہ معنی زائل ہو جائے گا تو عذاب کی شدت کا احساس بڑھ جائے گا. کفار کے معاملے میں بھی یہی حالت ہے کہ جب بدن روح سے الگ ہو جائے گا تو حجاب کا عذاب شدید تر ہو جائے گا. ترجمہ ختم. فصل: کشف کے لیے شرائط. کشف و الہام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہو، کیونکہ قلب سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں اور قلب ان کے ذریعے علم باطنی کا ادراک کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے انسان ظاہری حواس سے ظاہری علوم کا اکتساب کرتا ہے. نمبر دو: شریعت حقہ کا کامل اتباع. گویا کشف و الہام کے لیے دو شرائط ہیں، ایک وہبی یعنی قلب سلیم کا ہونا، ایک کسبی یعنی اتباع شریعت. جس شخص میں یہ دونوں شرائط پائی جائیں گی اسے الہام خیر اور القاء رحمانی سے نوازا جائے گا. جس کا عقیدہ خراب، عمل ناقص اور اخلاص نایاب ہو اسے کیسے اتنی بڑی نعمت کا مستحق قرار دیا جائے گا. فصل: حدیث نفس اور القاء شیطانی. قال اللہ تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور اس قسم کی متعدد دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی القاء اور الہام کا سلسلہ برابر چل رہا ہے، مگر اس کے لیے بھی ایک خاص معیار اور شرط ہے. كما قال تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. ترجمہ: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو دروغ گفتار بد کردار ہوں. ترجمہ ختم ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ القاء شیطانی بھی اس شخص پر ہوتا ہے جو کفر و شرک و بدعت میں کمال پیدا کر لے. جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے بے دینوں کے خرافات اسی قبیل سے ہیں. فصل: کشف و الہام کی صحت کا معیار. جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ کشف کے لیے ایک وحدی چیز یعنی قلب سلیم کا ہونا پہلی شرط ہے، اسی طرح کشف کی صحت کا ایک وحدی معیار وجدان صحیح ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ معدہ انسانی مکھی کا وجود قبول نہیں کرتا، اور جیسے معدہ انسانی مکھی کو باہر پھینک دیتا ہے اسی طرح قلب سلیم القاء شیطانی سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور اسے رد کر دیتا ہے. نمبر دو: ہر کشف الہام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر وہ وحی قطعی سے متصادم ہے تو مردود ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صاحب کشف کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے. نمبر تین: شریعت نے یہ التزام نہیں کیا کہ ہر امر واقعی کی تفصیل بیان کر دے. ہاں، جس امر کی شریعت نے نفی کر دی وہ منفی ہے، اور جس کے اثبات کر دیا وہ مثبت ہے، اور جس امر سے شریعت نے سکوت کیا وہ نفی اور اثبات دونوں کا احتمال رکھتا ہے. بس کشف و الہام سے ان دونوں امور میں سے جو چیز ثابت ہوگی وہ حق ہوگی، البتہ وہ کشف و الہام مردود ہوگا جو شریعت کے منفی کو مثبت بنا دے یا مثبت شریعت کو منفی بنا دے. بس حصول علم کے سلسلے میں کشف صحیح اور الہام و القاء ربانی کا انکار دین کے متواترات کا انکار ہے. فصل: دلائل کشف قرآن حکیم سے. قال تعالی فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، سورہ کہف. نمبر دو، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم. نمبر تین، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، سورة عمران. نمبر چار، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، سورة عمران. نمبر پانچ، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، سورة آل عمران. نمبر 6، إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، سورة مائدة. نمبر 7، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إي قلنا أن أشكر الله، سورة لقمان. نمبر 8، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، سورة القصص. نمبر 9، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، سورة كهف. نمبر 10، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، سورة بقرة. نمبر 11، ترجمہ. نمبر 1، سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص طور کا علم سکھایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا کہ خضر علیہ السلام کو ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص طور کا علم سکھایا تھا، اس طرف اشارہ ہے. نمبر 2، پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی بن کر ظاہر ہوئے. نمبر 3، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ تعالی نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے. نمبر 4، اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں. نمبر 5، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا. نمبر 6، اور جب میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو. نمبر 7، اور ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، یعنی ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو. نمبر 8، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ. نمبر 9، اور ہم نے یہ کہا اے ذو القرنین خواہ سزا دو خواہ ان کے معاملے میں نرمی کا سلوک اختیار کرو. نمبر 10، اور جب طالوت فوجوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مثالیں ہوئی. فائدہ، نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ اور الہامیہ ثابت ہو گئے. یہ بات کی بات ہے کہ یہ علوم قطعیہ ہوتے ہیں یا ظنیہ. نفس علم الہام و کشف ثابت ہو گیا، اس کا منکر نصوص قرآنیہ کا منکر ہوگا. سوال، کیا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی جائے؟ الجواب، اس کو کشف قلوب کہا جاتا ہے اور یہ علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، ذاتی ہو اور کسی واسطے سے حاصل نہ ہو. مگر اولیاء اللہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ کشف و الہام کے واسطے سے ہوتا ہے. قدیم نہیں حادث ہے، حضوری نہیں حصولی ہے. ابن قیم نے کشف و الہام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے لیس ھذا من علم الغیب بل علام الغیوب قذف الحق فی قلوب فی قلب قریب مبشرا بنوره غیر مشغول بنقوش الباطل والخیالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق. ترجمہ، یہ علم غیب نہیں بلکہ علام الغیوب نے اس قلب میں ڈالا ہے جو نور سے بشارت دیا ہوا ہے، اور نقوش باطلہ خیالات فاسدہ اور وساوس میں مشغول نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو حصول حقائق میں مانے ہوتی ہیں. فائدہ، اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب نہیں اور کشف اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے جن کے قلوب صاف اور محبت الہی میں غرق ہوتے ہیں. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جوگیوں اور بدینوں پر حقائق اشیاء منکشف نہیں ہوتے. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، فاحسن احوال العبد فی هذه الدنیا ان یکون مواظبا علی العبادات وهذه اول درجات سعادت الانسان وهو المراد بقوله ایاک نعبد فاذا وجب علی هذه الدرجه مدتا فعند هذا يظهر له شيء من انوار عالم الغيب وهو انه وحده لا يستقل بالاتيان بهذه العبادات والطاعات بل ما لم يحصل له توفيق الله تعالى واعانتهم وعصمتهم فانه لا يمكنه الاتيان بشيء من العبادات والطاعات وهذا المقام هو الدرجة الوسطى في الكمالات وهو المراد من قوله وإياك نستعين ثم إذا تجاوز عن هذا المقام لاح له أن هدايته لا تحصل إلا من الله وأنوار المكشفات والتجلى لا تحصل إلا بهداية الله وهو المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم قال بعضهم إنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم لم يقصر عليه بل قال صراط الذين أنعمت عليهم وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكشفات إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى سواء السبيل ويجذبه من مواقع الأغاليط والأضاليل. ترجمہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاشفات کا دروازہ اللہ کے ان خاص بندوں پر کھلتا ہے جن کو شیخ کامل میسر آ جائے، طلب صادق اور عزم و استعداد ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخبر ان ابصار القلب يحصل بالذکر وانه يتمكن من الذکر بالتقوى. ترجمہ، یعنی کشف کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو تقوا کے وصف کے ساتھ ذکر الہی پر مواظبت کرے، یعنی ہمیشگی کرے. فتقوا باب الذکر والذکر باب الکشف. ترجمہ، پس تقوا دروازہ ہے ذکر کا اور ذکر دروازہ ہے کشف کا. ترجمہ ختم ہوا. غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور یقین جم جاتا ہے وہ قیامت کے معاملات جن کے حق تعالیٰ نے خبر دی ہے قلب کی آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے جنت اور دوزخ کو، وہ دیکھتا ہے سور کو اور اس فرشتے کو جو اس پر تعینات ہے، وہ دیکھتا ہے تمام چیزوں کو جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایمان کو نہیں بلکہ ایمان کی قوی ہو جانے اور یقین جم جانے کو کشف کا ذریعہ قرار دیا ہے. اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہو تو ایمان قوی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آثار ذکر خواہ انوار ہوں یا الہامات و کشف و کرامات وغیرہ خود بخود ظاہر ہوں تو بے شک معین و مددگار ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کو آثار ذکر میں شمار کیا ہے اور ذاکر اللہ کے خاص بندے ہی ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طریق سلوک کے ابتدائی مشاہدات اور مکاشفات سے شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سالکین بیداری میں انبیاء کے ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں. فصل، کشف اور الہام میں فرق. فیض الباری جلد اول صفحہ نمبر 19. اما الفرق بین الکشف والالہام فکما قال الشیخ المجدد السرہندی رحمہ اللہ تعالی ان الکشف اقرب الى ما سموه اهل المعقول بالحسيات والالهام الى ما سموه بالوجدانيات واهل الالهام اقرب الى الصواب من الكشف فان الكشف رفع الحجاب عن الشيء والالهام القاء المضمون. ترجمہ، کشف اور الہام میں فرق ہے. جیسا کہ شیخ مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل منطق جسے حسیات کہتے ہیں کشف اس کے زیادہ قریب ہے، اور جسے وجدانیات کہتے ہیں الہام اس کے زیادہ قریب ہے. شاید الہام اقرب الی الصواب ہے یہ بمقابلہ کشف کے، کیونکہ کشف سے مراد کسی شے سے حجاب کا اٹھ جانا ہے اور الہام دل میں کسی مضمون کا القاء ہونا ہے. کشف یا الہام اعلام من اللہ کی دو مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے الہام اقرب الی الصواب ہے، یعنی یہ زیادہ صحیح ہونے کے قریب ہے. فصل، حالت برزخی. عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عرصہ کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس عالم میں جو حالت پیش آتی ہے اسے حالت برزخی کہتے ہیں. اس میں میت پر دونوں جہانوں کے حالات منکشف ہوتے رہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر عالم دنیا میں یہ حالات منکشف ہوتے رہتے ہیں. جو عارف باللہ اولیاء اللہ نور نبوت سے اپنے قلوب کو منور کر چکے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ حالت آتی ہے. دنیاوی زندگی میں ان پر تین حالتیں آتی ہیں، ایک بیداری، دوسری نوم، تیسری حالت ان دونوں کے درمیان. یہی حالت برزخی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے اور انہیں الہام اور کشف شروع ہوتا ہے تو ان پر یہی برزخی حالت طاری ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ پر بھی بنیابت نبوت یہی حالت آتی ہے. اس حالت میں انبیاء اور اولیاء من وجہ دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں. یہ حالت استغراق نہ بیداری ہوتی ہے نہ نیند. اس حالت برزخی میں الہام و انکشاف شروع ہو جاتا ہے. فیض الباری جلد اول صفحہ نمبر 26 پر اس کی کچھ تفصیل یوں دی گئی ہے. یحصل لہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکرب عند نزول القرآن وہی حالت یوخذ فیہا من حال الدنیا من غیر موت او مقام برزخی یحصل له عند نزول الوحی ولما كان برزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الاحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياه يلقي اليه فيه وحيه المشتمل على كثير من الاسرار فقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبه بالنوم او غيره اطلاع على كثير من الاسرار وذلك معتمد من المقام النبوي صلى الله عليه وسلم ويشهد له حديث رؤيا المؤمن من سنه وهو 40 جزءا من النبوه. ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے وقت ایک حالت پیش آتی تھی جو موت کے بغیر برزخی حالت ہوتی تھی. یہ حالت القاء وحی کے وقت ہوتی تھی. عالم برزخ میں میت پر برزخی حالات منکشف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں برزخی حالات سے مختص کیا ہے. جب ان پر وحی نازل ہوتی تو بہت سے اسرار پر مشتمل ہوتی تھی، اور یہ حالت برزخی ما بین نوم اور بیداری کے ہے. اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے. اس حالت میں ان پر بہت سے اسرار الہی القاء ہوتے ہیں. اولیاء کے لیے یہ حالت مقام نبوت سے ماخوذ ہے. اس پر یہ حدیث گواہ ہے کہ المؤمن من 40 جزءا من النبوه، کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. من 46 جزءا من النبوه، کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور مشکلات القرآن صفحہ نمبر 274 پر ہے. فلذلك الولی اذا اطلعه الله تعالى على غيبه لم يرى بنور نفسه وانما يراه بنور مذبوعه اي بنور نبيه. ترجمہ: ولی اللہ کشف میں جو دیکھتا ہے وہ اپنے ذاتی نور سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دیکھتا ہے جس کا وہ تابع ہے. ترجمہ ختم ہوا. فصل: انبیاء اور اولیاء کو قبل از وجود اشیاء کا انکشاف. فیض الباری جلد اول صفحہ نمبر 182. اعلم ان ما يرونه الاولیاء من الاشیاء قبل وجودها لها ايضا نحو من الوجود، كما ان بایزید البستامی رحمت اللہ علیہ لما مر من جانب مدرسة وحبت الریح قال انی اجد منها ریح عبد من عباد اللہ فنشأ منه الشیخ ابو الحسن الخرقانی رحمت اللہ علیہ، وكما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی اجد نفس الرحمن من اليمن فنشأ منه الأويس القرني وهذا أيضا نحو من الوجود. ترجمہ: جان لو کہ اولیاء اللہ جس چیز کو اس کی پیدائش سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا بھی ایک قسم کا وجود ہوتا ہے. جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسہ کے پاس سے گزرے تو ہوا کا جھونکا آیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں ایک مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ 100 سال بعد وہاں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے تجلیات باری دیکھتا ہوں، چنانچہ وہاں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ بھی پیدائش سے پہلے قبل ایک قسم کے وجود کی دلیل ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 334 پر ہے. وقد ثبت عند الشرع وجودات للشيء قبل وجودها في هذا العالم، ترجمہ: شریعت کی روح سے ثابت ہے کہ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ایک قسم کے وجود میں ہوتے ہیں. پھر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 پر فرمایا: قال ترون ما ارى هذا الذي قلت ان للشيء وجود قبل ظهوره في هذا العالم ايضا فالفتن التي راها النبي صلى الله عليه وسلم تقطر خلال بيوتهم لم تكن في زمانه ولكنه رآها نحو وجودها قبل ظهورها. ترجمہ: میں نے یہی بات کہی ہے کہ اشیاء کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی ایک قسم کے وجود ہوتے ہیں. جو فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، وہ گھروں کے دروازوں کے درمیان ٹھیک ثابت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود میں آنے سے پہلے کشت سے دیکھ لیا تھا. ان کا بھی ایک قسم کا وجود تھا. اور روح المعانی جلد اول صفحہ نمبر 233 پر ہے کہ اولیاء اللہ بقید حیات دنیاوی جنت کی سیر کرتے ہیں. والذی ذهب الیہ ساداتنا الصوفیہ قدس اللہ تعالی اسرارهم انها فی الارض عند جبل الیاقوت تحت خط الاستواء ویسمونها جنت البرزخ وهي الان موجودة وان العارفین يتخذونها اليوم بارواحهم لا باجسادهم. ترجمہ: صوفیاء کرام نے فرمایا، وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے رکھا تھا وہ زمین پر برزخی جنت ہے جو جبل یعقوت کے پاس ہے. صوفیاء اپنے ارواح کے ساتھ حالت کش میں اس جنت کی سیر کرتے ہیں، اجسام کے ساتھ نہیں. ترجمہ ختم ہوا. عوام کا نیند کی حالت میں خواب میں مختلف اشیاء دیکھنا ایک عام بات ہے جو کسی کے لیے بھی حیرت کی بات نہیں. یہی صورت اولیاء اللہ کو بیداری کی حالت میں پیش آتی ہے. جیسے نیند کی حالت میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حرکات ختم اور خیالات کی جولانی بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اولیاء اللہ بیداری کی حالت میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خیالات کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس یکسوئی کی حالت میں ان پر حالات کا انکشاف ہوتا ہے. مرقات جلد اول صفحہ 2 پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الظلمت فی المکان اجل القلوب فی الذکر. ترجمہ: مکان میں تاریکی ذکر کے دوران دلوں کو بہت جلا بخشنے والی ہے. اور فیض الباری صفحہ نمبر 176 پر فرمایا: ان الاولیاء یرون فی قشوفہم اشیاء بعیون البصرت ولا نراها کذالک کذالک والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یرون المغیبات بعین البصرۃ فی الیقظۃ. ترجمہ: اولیاء اللہ کش میں ان کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی چیزوں کو ان کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں جن کو عوام نہیں دیکھ سکتے. ترجمہ ختم ہوا. ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت. نگاہ ظاہر صورت تک پہنچ کر رک جاتی ہے کیونکہ اس کی حدود ہی اس کی حد وہی ہے، مگر نگاہ باطن بصیرت صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، اور نگاہ وہی ہے جو حقیقت کا کھوج لگا لے. خوب کہا کسی نے: اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. علماء ظاہربین اور حقیقت شناس عارفین میں یہی فرق ہے، جیسا کہ فیض الباری جلد اول صفحہ نمبر 18 پر فرمایا: وَنَظْرُ الْعُلَمَاءِ اَحْكَمُ وَنَظْرُ اَرْبَابِ الْحَقَائِقِ اَسْبَقُ وَأَلْتَفُ فَهُمْ يَعْتَدُّونَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ ظَاهِرِ الشَّرِيَّةِ وَهَؤُلَاءِ يُدَامُونَ مَا كَشَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقَائِقِ الشَّرِيَّةِ وَأَسْرَارِهَا وَفِي الْحَدِيثِ لِكُلِّ آيَةٍ ظَاهِرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ وَلَكِنَّ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. ترجمہ: علماء ظاہر کی نگاہ مضبوط ہے، مگر ارباب حقائق صوفیہ کی نگاہ بہت آگے ہے اور بڑی لطیف ہے. علماء ظاہر تو ظاہری شریعت پر عمل کرتے ہیں، اولیاء اللہ ان امور کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ شریعت کے حقائق و رموز میں سے بذریعہ کشف ان پر ظاہر کرتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ہر آیت قرآنی کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. ترجمہ ختم ہوا. صورت شائع اور حقیقت شائع میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کافی ہے۔ کچھ برخود غلط قسم کے لوگ علم حقائق اور علم اسرار کو علم غیب کی قبیل سے شمار کرتے ہیں، اور علم غیب خاصا خدا ہے، اس لیے کشف کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا علمی جواب گزشتہ کسی باب میں دیا جا چکا ہے، اصل بات یہ نہیں کہ اعتراض میں کوئی وزن ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چلنے کے عادی ہی نہیں، یہ خدا اور رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے قرآن و حدیثوں سے صرف اسی کو حق سمجھتے ہیں جو ان کے اپنے ایجاد کردہ عقیدہ کے مطابق ہو۔ فیض الباری جلد اول صفحہ نمبر 153 پر اس مسئلے پر اصولی بحث کی گئی ہے۔ اعلم ان هذه الخمس لما كانت من الامور التكوينيه وان الشريعه لم يظهر عليها احد من الانبياء الا بما شاء وجعل مفاتيحه عنده فقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو لا لهم بحثوا للتشريع فالمناسب لهم علوم التشريع وان التكوين ثم المراد منه اصولها ولما علم الجزئيات فقد يعطى منه الاولياء رحمهم الله تعالى ايضا لان علم الجزئيات ليس بعلم في الحقيقه لكونها محضا للتوصلات والتعبيرات محضا۔ ترجمہ: خوب سمجھ لو کہ مغیبات خمسہ کا تعلق امور تکوینی سے ہے، تشریعی سے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کسی نبی کو اطلاع نہیں دی اور اس کی چابیاں اپنے پاس رکھیں اور فرمایا کہ غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اس کے بغیر نہیں کوئی جانتا۔ چونکہ انبیاء کرام شریعت کے احکام بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اس لیے ان کے منصب کے مناسب شریعت کے علوم ہی ہیں، امور تکوینی نہیں۔ پھر علوم خمسہ سے مراد اصول علم ہے، جزئیات نہیں۔ جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بھی دے دیتا ہے، کیونکہ جزوی علم حقیقت میں علم ہی نہیں، کیونکہ وہ قابل تغیر و تبدل ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اسی حقیقت کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جلد اول صفحہ نمبر 76 پر یوں بیان فرمایا ہے: فَإِن قُلْتَ قَدْ أَخْبَرَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ مِّن ذَلِكَ فَكَيْفَ الْحِصْرُ قُلْتُ الْحِصْرُ بِأَدْوَارِ كُلِّيَّاتِهَا وَعَن جُزْئِيَّاتِهَا لا عن جزئیاتها۔ اگر تو کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مغیبات میں سے بہت سے حصوں کے متعلق انبیاء اور اولیاء کو خبر دے دی ہے تو حصر کیسے ہوا؟ میں کہوں گا کہ کلیات کے اعتبار سے حصر ہے، جزئیات کے لحاظ سے نہیں۔ یعنی جزئیات میں سے انبیاء اور اولیاء کو اطلاع دے دی جاتی ہے جو مانع حصر نہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ نگاہ کا صورت شے تک پہنچ کر رک جانا بڑا حجاب ہے، اور یہ حجاب در حقیقت عذاب ہے، جیسا کہ مرقات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 15 پر وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ کے سلسلے میں فرمایا: فَقُلْتُ السَّادَاتُ الصُّفِيَّةُ وَالْحِجَابُ أَشَدُّ الْعَذَابِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حجاب شدید ترین عذاب ہے۔ اس سلسلے میں ایک سوال توجہ طلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ کو کشف میں اشیاء قبل از وجود جو دکھائی دیتی ہیں وہ کون سا وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ وجود مثالی ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنی اٹکل سے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ وہ اشیاء کا وجود مثالی ہوتا ہے، مگر یہ رائے محض بے بنیاد ہے، کیونکہ نمبر ایک، مثال اس چیز کی ہوتی ہے جس کا وجود اصلی پہلے موجود ہو، جب ممثل لہو کا وجود ہی نہیں تو مثال کس کی ہوگی؟ نمبر دو، انسانوں میں وجود مثالی سے تماثل نوعی مراد ہوتا ہے، کہ یہ دونوں ایک ہی نوع انسانی کے فرد ہیں، اس لیے وجود مثالی کو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی انسان کا فرد ہے؟ جب مثال شے دیدنی ہے نہ بودنی، جیسا کہ خواب میں دکھائی دینے والی چیز کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا وجود صرف دیکھنے کی حد تک ہے، پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ کشف میں جو وجود نظر آتا ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے کسی مقرر کے ذہن میں 3-4 گھنٹے کی تقریر کا وجود موجود ہوتا ہے، پھر اسی تقریر کو زبان پر لاتا ہے، یعنی جس تقریر کا وجود علمی تقدیری اس کے ذہن میں موجود تھا اسی وجود کو زبان پر لا کر بیان کیا۔ اگر مقرر کے ذہن میں تقریر کا وجود مثالی مانا جائے تو علم بھی وجود مثالی کا ہوگا اور تقریر بھی وجود مثالی کی ہوگی، کیونکہ جب اصل وجود کا علم ہی نہ تھا تو اس کا بیان کیوں کر ہوگا۔ اسی طرح مستری کے ذہن میں مکان کا جو نقشہ ہوتا ہے وہی مادی طور پر ان پتھر سے مل کر خارج میں وہ ظاہر ہوا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ذہن میں وجود مثالی کا نقشہ تھا اور مکان مثالی ہی تیار ہوا. مختصر یہ کہ جو وجود ذہن میں ہوتا ہے اس پر خارج میں ثمرات اثرات اور احکام کی بنا ہوتی ہے. اسی طرح تمام اشیاء کا وجود اور تقدیر عند اللہ حاضر ہے. وہ اپنے قدیم ازلی علم سے ان کو جانتا ہے. وہی وجود اپنے وقت پر خارج میں مادی دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے. فَإِنَّ الْوَجُودَ الْخَارِجِ هُوَ مَا يَكُونُ مَبْدَأُ الْآثَارِ مَظْهَرُ الْأَحْكَامِ وَعَلَيْهِ تَرْتِيبُ الثَّمَرَاتِ مَا كَانَ لِلْوَجُودِ الذَّهْنِي. ترجمہ: پس وجود خارجی آثار کا مبدا ہے اور احکام کا ظاہر کرنے والا ہے اور اسی پر وجود ذہنی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کا وجود اس کی پیدائش سے پہلے عالم تقدیر میں موجود ہوتا ہے، جس کو وجود علمی تقدیری کہا جاتا ہے. جس نے دنیا میں آنا ہے اسی وجود پر اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو مطلع فرماتے ہیں، یعنی ان کے جزوی واقعات کے متعلق اطلاع من اللہ ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تو غیب نہ رہا. علم غیب کی تعریف یہ ہے: لا یعرف بخواص ظاہرۃ ولا بباطنۃ ولا ببداہۃ العقل. اس لیے جس کو ظاہری آنکھیں دیکھ لیں یا عقل کی روشنی سے معلوم ہو سکے وہ غیب کی تعریف میں نہیں آتا. غیب کی دوسری خصوصیت یہ ہے: وہ علم اس کا ذاتی ہو، کسی واسطہ یا ذریعہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو. تیسری خصوصیت علم غیب کی یہ ہے کہ حادث نہ ہو، اس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو. جو علم ذاتی نہ ہو وہی کشف یا الہام کے واسطے سے حاصل ہو یا خواب کے ذریعے سے حاصل ہو، اسے علم غیب کہنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو سراپا جہالت میں غرق ہیں اور جنہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی. فصل: کشف اور الہام از قبیل وحی انبیاء ہیں. قال ابن حجر رحمہ اللہ: وہو المقام الذی اشار الیہ وہو الالہام وہو من جملت اقسام وحی الانبیاء. ترجمہ: اور مقام مشار الیہ الہام ہے اور وہی انبیاء کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. فصل: کشف اور خواب میں فرق. ان المنام یرجع الی قواعد مقررۃ ولہ تاویلات مختلفۃ ویقع لکل احد بخلاف الالہام فانہ لا یقع الا للخواص. ترجمہ: خوابوں کے لیے قانون تعبیر مقرر ہے اور اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں اور خواب ہر شخص دیکھتا ہے، اس کے برعکس الہام خواص سے مختص ہے. ترجمہ ختم ہوا. فصل: کشف و الہام بدکاروں کا حصہ نہیں. وقول صلی اللہ علیہ وسلم: قد کان فی آدم محدثون فثبت بهذا ان الالہام حق وانه وحی باطن وانما حرمه العاصی لاستلاء وحی الشیطان علیہ. ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو محدث فرمایا اور فرمایا کہ امم سابقہ میں بھی محدث ہوئے ہیں. اس سے الہام کا وہی باطنی اور حق ہونا ثابت ہوا ہے اور بدکاروں کو اس سے محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ ان پر وہی شیطانی کا غلبہ ہوتا ہے. فصل: الہام کا انکار مردود ہے. قال ابن سمعانی: ان انکار الہام مردود ویجوز ان یفعل اللہ تعالی بعبده ما یکرمه به. ابن سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الہام کا انکار مردود ہے. یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بوجہ الہام مکرم بنا دے. فصل: کشف الہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے. ونحن لا ننکر ان اللہ تعالیٰ یکرم عبده بزیادۃ نور فیہ یزداد به نظرہ ویقوی به رأیہ وانما هو نور یختص به اللہ تعالیٰ لمن یشاء من عباده. ترجمہ: اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنا دے، یعنی صاحب کرامت بنا دے، اس کے نور قلبی میں اضافہ کر کے اس کی قلبی نور نظر کو قوی بنا دے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خصوصی طور پر عطا فرما دے. ترجمہ ختم ہوا. فصل: کشف میں انقلابی اثر ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَمَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حين رأوا الجنة والنار وثواب أهلها. ترجمہ: ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ساحرین فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے سجدہ سے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک جنت و دوزخ اور عذاب و ثواب کو نہ دیکھ لیا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے سجدہ سے اس وقت سر اٹھایا جب جنت و دوزخ اور عذاب و ثواب کو دیکھ لیا۔ فائدہ یہ ہے کشف کا انقلابی اثر، ساحرین فرعون نے درباری قرب کو چھوڑا، انعامات سے دستبردار ہوئے، موت کو بخوشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ کشف سے حقیقت واضح ہو چکی تھی، اس لیے زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ فصل حقیقی ایمان بھی ایمان شہودی ہے۔ عن حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له کیف اصبحت یا حارث، قال اصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول فان لكل شيء حقیقه فما حقیقه ایمانك، فقال عظمت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني انظر الى عرش ربي بارزا وكأني انظر الى اهل الجنه يتزاورون فيها وكأني انظر الى اهل النار يتغابون فيها، فقال يا حارث عرفت فلزم ثلاثه۔ ترجمہ حارث بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حقیقی مومن ہوں۔ فرمایا سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حارث نے کہا کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے منہ موڑ چکا ہے، مقاصد دنیا میں مخلوق پر نگاہ نہیں، رات کو رب کو یاد کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ کشف کی حالت یہ ہے گویا کہ عرش الہی کو ظاہر باہر دیکھتا ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اہل دوزخ کو چیختا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث تو نے ٹھیک پہچانا، بس اسے لازم پکڑ، تین بار فرمایا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں اور ہر قسم کی کچھ تفصیل بھی فرما دی ہے۔ القول محض قشر القشر وهو ایمان المنافقین والعیاذ باللہ۔ ترجمہ صرف قول سے ایمان کا اقرار کرنا چھلکے پر چھلکا ہے، اور یہ منافقین کا ایمان ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ نمبر دو التصدیق بمعنى الکلمۃ وهو ایمان عموم المسلمین۔ دوسرے تصدیق بمعنی کلمہ، بمحض الکلمہ، کلمہ کی تصدیق یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق، یہ عام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ نمبر تین الثالث ان یشاہد ذالک بطریق الکشف وهو مقام المقربین وذالک بان یرا اسبابا کثیرۃ ولکن مع کثرتها صدرت من الواحد القہار۔ نمبر تین یہ کہ مشاہدہ کرے طریقہ کشف کے ذریعے سے، یہ مقربین کا ایمان ہے۔ اور نمبر چار الرابع اللہ یرا الا واحدا وهو مشاہدۃ الصدیقین المرشد الامین، صفحہ نمبر 227۔ چار نمبر یہ کہ وہ صرف ایک رب کو دیکھے، اور یہ مشاہدہ صدیقین کا ہے، کتاب کا نام ہے المرشد الامین، صفحہ نمبر 227۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مقربین اور صدیقین کا ایمان ہی اصل اور کامل ایمان ہے، اور وہ شہودی ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر دوم مکتوب نمبر 8 میں فرماتے ہیں ایمان بالغیب جو اخص خواص کے نصیب میں ہے، عوام کے ایمان بالغیب کی طرح نہیں، عوام نے سماع اور استدلال کے ساتھ ایمان بالغیب حاصل کیا، اور اخص الخواص نے جمال و جلال کے غلال و تجلیات و ظہورات کے پردوں کے پیچھے غیب الغیب کا مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کیا ہے، اور متوسط ظلال کو اصل خیال کر کے اور تجلیات کو عین متجلہ جان کر ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان بالغیب نصیب اعدا ہے۔ اور تفسیر عزیزی پارہ نمبر پارہ الف لام میم صفحہ نمبر 66 پر ہے ایمان کی دو قسمیں ہیں، اول ایمان تقلیدی، دوسرے ایمان تحقیقی، اور تحقیقی بھی دو قسم ہے، استدلالی اور کشفی، اور ہر ایک ان دو قسموں سے یا نہایت رکھے اور اس حد سے تجاوز نہ کرے، یا نہایت نہ رکھے، اور جو کہ نہایت رکھے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور جو کہ انجام نہ رکھے وہ بھی دو قسم پر ہے، یا مشاہدہ ہے یا اس کا نام عین الیقین ہے، اور یا مشہود ذاتی ہے کہ نام اس کا حق الیقین ہے۔ فصل اصل ایمان ایمان اطمینان قلب ہے۔ فالتمانینۃ اصل اصول الایمان التی قام علیہا بناؤہ ثم یطمئن الی خبرہ اما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله حيا، وهذا حقيقة اليقين إلى أن قال: فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخرة، كما في حديث حارثة: أصبحت مؤمنا حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزمت نفسي عن الدنيا وأهلها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأهل النار ليعلبون فيها. فقال عبد نور الله قلبه. ترجمہ: پس اطمینان قلبی اصل ایمان کی جڑ ہے جس پر ایمان قائم ہے، پھر اس کے بعد اس خبر کی طرف مطمئن ہونا جو احکام برزخ اور اس کے بعد احوال قیامت سے متعلق ہے، یہاں تک کہ مومن یہ ساری چیزیں ظاہر مشاہدہ کر رہا ہو. پھر فرمایا: یہی شخص یوم آخرت پر حقیقی ایمان رکھتا ہے، جیسا حدیث حارث میں ہے کہ میں حقیقی مومن ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر حق کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے دنیا اور اہل دنیا سے منہ پھیر لیا ہے، گویا کہ عرش الہی کو ظاہر دیکھتا ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ملاقات کو جا رہے ہیں، اور اہل دوزخ کو دیکھتا ہوں کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے. ترجمہ ختم. فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت ایمان اطمینان قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور اطمینان قلب ذکر الہی سے پیدا ہوتا ہے، کما قال تعالی: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور حقیقت ایمان یہ ہے کہ مومن کا قلب اس قدر منور ہو جائے کہ اس کی روشنی میں عرش باری تعالی جہاں سے امر نازل ہوتا ہے نظر آ جائے، امور برزخ اور جنت و دوزخ نظر آ جائیں. اسی کا نام کشف ہے، اور یہی حقیقت ایمان کی دلیل ہے. سوال: جب دیگر صحابہ کرام سے ایسے واقعات منقول نہیں تو کیا ان پر اعتراض وارد ہوگا؟ الجواب: ہر صحابی سے عدم نقل اور چیز ہے، اور عدم کشف اور چیز ہے. عدم نقل سے عدم وجود کہاں ثابت ہوا؟ صحابہ کرام کے انکشاف فردن فردن اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے، ذخیرہ حدیث ان سے بھرا پڑا ہے. چند مثالیں جو ہم نقل کر چکے ہیں ان سے استعاب مقصود نہیں، بلکہ یہ تو مشتے نمونہ از خروارے ہیں. گزشتہ باب کا خلاصہ یہ ہے: کشف الہام وحی باطنی ہے، اور کمالات نبوت سے ہے، اور نائب و خلیفہ نبوت ہے. انقطاع نبوت اور انقطاع وحی شرعی کے بعد یہ دلائل میں داخل ہے. یہ باطنی دولت انبیاء کا حصہ ہے جو بطور وراثت انبیاء کی حقیقی اولاد یعنی متبعین کو ملتی ہے، اور یہ کہ کشف الہام بدکاروں کو نہیں حاصل ہوتا بلکہ خواص کو ہوتا ہے جن کے دل حقیقت ایمان سے منور ہو چکے ہیں. یہ بحث قدر طویل ہو گئی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے بعض نئے رفقائے حلقہ سے کشف قبور کے متعلق اظہار ہوتا ہے تو بات ذرا آگے چلتی ہے. نور بصیرت سے محروم مولوی نما لوگ جب سنتے ہیں تو چین بجبین ہوتے ہیں، اور جھوٹے مدعیان ولایت و خلافت و سجادگی جو اعلی حضرت خلیفہ مجاز، پیر طریقت، رازدان شریعت، قطب الافتاب اور نہ جانے کیا کیا بن بیٹھے ہیں، جب یہ باتیں سنتے ہیں تو دل ہی دل میں اپنی تہی دامنی پر نادم ہوتے ہیں، مگر اپنا جھوٹا وقار قائم رکھنے کے لیے باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں. کوئی کہتا ہے: بعد نسل یہ کمالات تو ہمارے نام رجسٹری ہو چکے ہیں. مگر رحمت الہی کو ایک خاص خاندان میں محدود کر دینے کی کاخر. کوئی کہتا ہے کہ میاں کشف الہام کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو رضا الہی کا حصول ہے. درست، مگر شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ کشف الہام رضا الہی کا ثمرہ ہی تو ہیں. جن پر اللہ ناراض ہو بلا انہیں یہ انعام کیوں کر عطا فرمائے گا؟ کوئی حسد کی آگ ذرا علمی رنگ میں اگلتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ کش زونی چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں بجا. مگر یہ بھی تو فرمائیے کہ کیا کتب فقہ میں مذکور تمام مسائل قطعیہ ہی ہیں؟ کیا ذخیرہ احادیث کی تمام حدیثیں متواتر اور قطعی ہیں؟ کیا وتر، سنت، نفل کی تعین نصوص قطعیہ سے ثابت ہے؟ اگر محض ظنی ہونے کے احتمال پر کشف کی کوئی اہمیت نہیں تو فقہ اسلامی سے کیا سلوک کریں گے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ دین نقل ہے، اور نقل خبر ہے، اور خبر میں احتمال صدق و کذب دونوں کا ہے. پھر کیا اس احتمال پر پورے دین کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے کہ کشف الہام کوئی حجت شرعی نہیں، اس کا تفصیلی جواب گزر چکا ہے. مختصر یہ کہ اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے، یہ محض فریب ہے۔ جس گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، اسے کشف ہو سکتا ہے، وہ جنت دوزخ دیکھ سکتا ہے، ملائکہ اور انبیاء کے ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کافر کو کشف ہو جائے تو لازماً اپنے پیشواؤں اور آبا اور اجداد کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ لے گا، تو کیا پھر بھی کفر پر قائم رہ سکتا ہے اور اہل ایمان کو جنت میں دیکھ کر کفر پر ہی اڑا رہے گا؟ کافر کا عقیدہ ظلمت، عمل ظلمت، قول میں ظلمت، قلب میں ظلمت، کیا اندھیرے میں چیزیں نظر آتی ہیں؟ خوب سمجھ لو کہ کافر کے لیے کشف نہیں، القاء ہے، اور القاء شیطانی، اور اگر کوئی فرشتہ نظر آیا جیسا بدر میں ہوا تو وہ عذاب کے لیے ہے، انعام باری تعالیٰ کے لیے نہیں۔ بعض ظاہر بین جو اس سلسلے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم انہیں حقیقت سے روشناس کرائے دیتے ہیں کہ کافر مسلسل مجاہدہ سے بھوکا پیاسا رہ کر بدن کو کمزور کر لیتا ہے اور بدن میں خون اور چربی کم ہو جاتی ہے، تو اسے ایک طرح کی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور قلب پر بعض مادی چیزوں کا عکس پڑتا ہے۔ یہ ہے کافر کے کشف کی حقیقت۔ اسے حقائق اشیاء، برزخ کے حالات، جنت، دوزخ، عرش و کرسی کہاں نظر آئیں؟ کیونکہ وَإِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ تو ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس سے مکرم فرماتے ہیں، تو کافر کو اس سے کیسا حصہ ملا؟ سب سے پہلے کشف کی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے۔ الکشف عند الصوفیت هو انکشاف حقائق الالہیت المصور بعد اتخاذه طرفا مخصوصة للوصول الى ذلك، واہل الکشف عندهم الذين وصلوا الى مقام سام في الصوفية فيشاهدون حقیقت العالم الروحانی من غیر نظر نقلی بل بنور يقذفه الله تعالى في قلوبهم۔ المنجد، یہ لغات کی کتاب ہے جس میں کشف کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے المنجد میں، کہ کشف جو صوفیہ کے نزدیک کشف کہا جاتا ہے، یہ انکشاف ہے حقائق الہیہ کا، یعنی اللہ کی طرف سے کسی چیز کی حقیقت کا انکشاف۔ للصوفی بعد اتخاذ ہی طرقا مخصوصة للوصول الى ذلك، ایک خاص طریقہ کو اپنا کر اس تک پہنچا جاتا ہے، اور اہل کشف ان کے نزدیک اس مقام تک پہنچنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ فیشاہدون حقیقت العالم الروحانی، اور وہ مشاہدہ کرتے ہیں حقیقت عالم الروحانی کا، اس عقلی نظر سے نہیں بلکہ اس نور سے جو ان کے قلوب میں اللہ پاک نے ڈالا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ صوفیوں کی اصطلاح میں کشف کی حقیقت یہ ہے، اگر کافر کو کشف ہوتا تو ماننا پڑتا کہ کافر واصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے کہ اسے حقائق الہیہ کا انکشاف ہو جاتا ہے، یعنی یہ ماننا پڑے گا۔ اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم باب جنود القلب میں فرمایا، والکشف مفتاح الفوز الاکبر، یعنی کشف کنجی ہے اعلی کامیابی کی۔ جب کافر کو کشف اصطلاحی ہو جاتا ہے تو گویا اس کے ہاتھ میں فوز کبیر کی مفتاح آ گئی، کیا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کافر کے کشف کی حقیقت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنی فرماتے ہیں، کثرت جو البتہ شفا بخشست و صفائے قلب میں شواد و جمع دیگر صفائے نفس، صفائی قلب ہدایت افزا نور بخش است و صفائے نفس ضلالت نما است و ظلمت افزا، فلاسفہ انان و براہم جوگیا ہند ہمار ریاضت تے گرسنگی صفائی نفس بخشیدہ بزلالت و خسارت دلالت نمود، افلاطون بے خرد اعتماد بر صفائی نفس خود نمودہ، صورت کشفیہ خیالیہ خود در اقتدائے خود ساختہ عجب ورزیدہ، نداس کے این صفا از پوست رقیقہ امارا، امارا او نہ گزشتہ است و امارا او بہما خبص و نجاست خود است، پیش ازین اس کے نجاست مقلد را غلاف رقیق نمایند۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر 213۔ معلوم ہوا کہ کافر اگر اجازت کرے تو اس کو صفائے نفس حاصل ہو سکتی ہے، مگر کشف عند صوفیہ کا تعلق صفائی قلب سے ہے، اور کافر کو صفائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، پھر کشف کیوں کر ہو؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیے علم اور چیز ہے، تا تربیت اور چیز ہے، امراض روحانی کا فقط ایک علاج ہے اور وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. ان کی صحبت میں اللہ کے پاک نام کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں کیا عرض کروں، ان کے جوتوں کی خاک کے ذروں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے، بشرطے کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. ان میں سے ایک موتی حلال اور حرام کی تمیز، دوسری موتی کشف قبور. جو سرفرے نوجوان ان باتوں کو نہیں مانتے، ان سے کہا کرتا ہوں کہ 14 سال کا خرچ میرے پاس جمع کرا دو تو میں تمہیں ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جا بٹھاؤں گا جو تمہاری تربیت کریں گے. پھر ایک منٹ میں تم بتا سکو گے کہ قبر حاض المقبور روضۃ من ریاض الجنہ و قبر حاض المقبور حفرۃ من حفر النیران، یعنی پھر تم دیکھ لو گے کہ یہ وہ قبر ہے جس کے بارے میں روضۃ من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا، اور یہ وہ قبر ہے جو حفرۃ من حفرۃ النیران، یعنی یہ کھڈا ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف قبور کو، جو کشف اصطلاحی کی ایک فرد ہے، ایک موتی قرار دیا ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کے پاک نام کے ذکر کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اور کہیں نہیں ملتا، اور ظاہر ہے کہ کافر ان دونوں شرائط سے محروم ہے، پھر اسے کشف کیوں کرو؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو کشف قبور کو ہی کمال سمجھتے ہیں جو بڑی مدت کے بعد اللہ تعالی کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ آپ تو سکھانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، ہوش کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے باطن کی آنکھیں دی ہیں اور مجھے علم ہے کہ جو نوجوان علماء کرام کو گالیاں دیتے ہوئے مر گئے ہیں، ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہیں. اگر تم کو یقین نہیں آتا تو آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں نے یہ فن 40 سال میں سیکھا ہے، تمہیں 4 سال میں سکھا دوں گا. خدام الدین 63 صفحہ 2 22. حضرت کے اس اعلان میں بیک وقت کئی باتیں پائی جاتی ہیں، اپنے کمال کا دعویٰ بھی ہے اور دوسروں کو کامل بنانے کا اعلان بھی ہے. جن دو موتیوں کا مندرجہ بالا بیان میں ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک موتی یعنی کشف قبور کے لیے 40 سال صرف کرنے کا بیان بھی ہے اور 4 سال میں سکھانے کا دعویٰ بھی ہے، اور یقین پیدا کرنے کے لیے کشف قبور کو ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جس چیز کو 40 سال کی محنت کے بعد حاصل کرے، وہ کافر کو کفر کی حالت میں رہ کر محض تیپا سے حاصل ہو جائے. کشف قبور کے متعلق بوجوہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کشف کونی ہے. اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کشف قبور میں مٹی کے گڑے کا کشف نہیں ہوتا، بلکہ مقبور کی حالت کا کشف ہوتا ہے. یعنی قبر کے اندر جو مقبور ہے، آدمی ہے یا جو شخص ہے، اس کی حالت کا کشف ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس گزر چکا ہے کہ صاحب کشف کو معلوم ہو جائے گا کہ مقبور روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے یا حفرۃ من حفر النیران میں سے ہے. یعنی کشف قبور میں اہل ایمان اور اولیاء اللہ کے درجات اور منازل کا انکشاف ہوتا ہے. عالم کون؟ عالم موجودات ظاہریہ پر بولا جاتا ہے، جس کو قرآن نے عالم ظاہر، عالم محسوسات اور عالم شہادت بھی بیان فرمایا ہے، اور عالم شہادت عالم غیب کے مقابلے میں ہے. پس جس کشف کا تعلق عالم غیب سے ہو، اسے کشف کونی کہنا کہاں درست ہے؟ کشف کونی یہ ہے کہ عالم کون کی موجود اور ظاہری چیزیں جو نظر سے اجل ہیں، زمین پر ہیں، ان کی حالت منکشف ہو جائے، کیونکہ انہی چیزوں کا تعلق عالم شہادت سے ہے. وَيُبْصِرُونَ مِنْ عَالَمِ شَهَادَتِ بِالْأَرْضِ، یعنی عالم شہادت کو زمین سے تعبیر کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ کشف کونی میں عالم کون کی اشیاء کی صورتیں منکشف ہوتی ہیں، یعنی اس کائنات کی، جن کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں، اور عالم غیب کی اشیاء پر ایمان لانا فرض ہے. مثلا ثواب و عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ عالم غیب سے ہے، عالم کون سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ثواب و عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے، جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے العرف الشذی صفحہ نمبر 389 پر فرمایا، عذاب القبر ثبت متواترا بقدر المشترک وقال به اهل السنه والجماعه قاطبا ومنكر المتواتر هذا لا ريب فيه تبديعه ومنكر التواتر بالقدر المشترک كافر ان كان التواتر بديهيا وفاسق مبتدع ان كان نظريا. ترجمہ: عذاب و ثواب قبر قدر مشترک تواتر سے ثابت ہے، اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور اس تواتر کے منکر کے بدعتی ہونے میں تو ذرا شک نہیں، اور منکر تواتر قدر مشترک کافر ہے، اگر تواتر بدیہی ہے اور بدعتی ہے اور بدتر فاسق ہے اگر تواتر نظری ہے، اور عذاب و ثواب قبر کا ثبوت جس تواتر سے ہے وہ بدیہی ہے، پس ثابت ہوا کہ عذاب و ثواب قبر عالم آخرت کی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، اور عالم قوم کے پہاڑ، درخت، انسان، حیوان وغیرہ کی صورتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فالمراد به ما غاب من ابصارهم من ذات اللہ تعالی وصفاته والملائکہ والبعث والجنۃ والنار والصراط والمیزان وعذاب القبر وغیرہ۔ ترجمہ: عالم غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حاصل بصر سے باہر ہیں، جیسے ذات و صفات باری تعالی، ملائکہ، قیامت، جنت، دوزخ، پل صراط، میزان اور عذاب قبر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ نمبر 263 پر ہے، کل ما اخبر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما لا تهتدی الیہ العقول من اشراط الساعۃ وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والمیزان والجنۃ والنار۔ ترجمہ: غیب سے وہ چیزیں مراد ہیں جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن تک عقلی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، جیسا اشراط قیامت، عذاب قبر، حشر نشر، پل صراط، میزان، جنت، دوزخ۔ اور تفسیر خازن اور تفسیر معالم میں ہے، والغیب ما کان مغیبا عن العیون، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغیب ہاہنا کل ما امرت بالایمان به فیما غاب عن بصرک من الملائکۃ والبعث والجنۃ والنار والصراط والمیزان۔ غیب وہ چیزیں ہیں جنہیں آنکھ نہ دیکھ سکیں۔ ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے مراد ہے وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، جو باصرہ کی دسترس سے باہر ہے، جیسے فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، پل صراط اور میزان۔ غوث زمان سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن انہیں یعنی کفار کو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نور جو وہاں سے پھیل کر قبہ برزخ تک جا پہنچتا ہے، یا مثلاً اولیاء عارفین کی ذوات مبارکہ یا ارواح مومنین جو صحنہائے قبور میں ہیں، نہ ہی کسی فرشتہ کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی جنت، قلم، لوح اور نہ ان انوار کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ الابریز، اردو، صفحہ نمبر 559۔ ثابت ہو گیا کہ ثواب و عذاب قبر کا تعلق عالم کون سے نہیں، امور آخرت سے ہے، اس لیے کشف قبور کشف کونی نہیں بلکہ کشف الہی میں داخل ہے۔ کشف قبور کو تو کشف کونی کہنے والوں نے بلا شبہ ٹھوکر کھائی، پس مگر کشف قبور کو علم غیب سے متعلق تسلیم کرنے والوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس قسم کے بعض پڑھے لکھے جہلا کہتے ہیں کہ کشف قبور علوم غیب سے ہے، اور جو شخص کشف قبور کا دعویٰ کرے وہ مشرک ہے۔ سبحان اللہ، کیا اجتہاد ہے ان جہلا کو، ان نہ اس بات کا علم ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، نہ انہیں کرامت اولیاء اور خلق عادت سے واقفیت ہے، حالانکہ محض نام کا عالم بھی اتنا جانتا ہے کہ علم غیب جس کا دعویٰ کفر ہے وہ ہے جس پر کسی قسم کی دلیل قائم نہ ہو، جو مخصوص بالباری تعالیٰ ہے، اور کشف تو ایک دلیل ہے اور اعلام من اللہ میں داخل ہے، اس پر علم غیب کا اطلاق کرنا نری جہالت ہے۔ ان حضرات کے دماغ میں علم کی جو آندھیاں چلتی ہیں تو عقائد و نظریات میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتے۔ مثلا جواہر القرآن صفحہ نمبر 16 پر ہے، امر دوم، ذات باری تعالی، فرشتے، کتب سماوی، انبیاء متقدمین علیہم الصلوۃ والسلام، احوال برزخ و علامات قیامت، حشر نشر، صراط، میزان، جنت دوزخ، ثواب و عذاب قبر، یہ تمام احکام عالم غیب کے ہیں، اور عالم غیب کے امور جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، مثلا عذاب قبر، حشر، حشر نشر وغیرہ، ان کا انکار کفر ہے۔ یعنی مفسر صاحب اقرار کرتے ہیں کہ عذاب قبر نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اب ملاحظہ ہو جواہر القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 905 سے 909 تک، عذاب قبر نہ روح کو ہوتا ہے نہ بدن کو ہوتا ہے، پھر سوال یہ ہے کہ کس کو ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ عذاب قبر کا انکار فرما رہے ہیں، اور صاحب جواہر القرآن عذاب قبر کے منکر کو کافر قرار دے چکے ہیں۔ یعنی صاحب جواہر القرآن جلد اول نے صاحب جواہر القرآن جلد دوم کو کافر قرار دے دیا۔ جلد دوم والے صاحب جواہر القرآن کا عقیدہ وہی ہے جو معتزلہ میں سے صرف دو آدمیوں کا عقیدہ تھا. وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَّا زِرَار بِنِ عَمْرِ وَبَشْرُ الْمَرِيسِ العرف الشزی صفحہ نمبر 389. یعنی کسی نے بھی معتزلہ میں سے عذاب قبر کا انکار نہیں کیا مگر زرار، عمر و بشر المریسی، ان دو شخصوں نے. فصل: محاکمہ ما بین علماء ظواہر و علماء باطن ازرو کتاب اللہ. علماء ظواہر کشف الہام کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں اور صوفیاء کرام اس کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں، بشرطے کہ قواعد شریعہ کے خلاف نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ کشف الہام جو اپنے مفاوق کے مخالف نہیں، اس پر عمل نہ کرنے سے گو دین عقاب و طرب تو لاحق نہ ہوگا کہ موجب جزا و عذاب ہو، مگر دنیاوی اور بدنی تکلیفوں کا یقیناً موجب ہوگا. لہذا جسمانی اور دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کشف الہام پر عمل ضروری ہوا. اس قانون کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اس تقریر سے کشف الہام کا موجب علم ہونا ثابت ہوا. پس علماء ظاہر کے قول کے مطابق ناقابل التفات قرار دینا غلط ٹھہرا. پھر یہ ثابت ہوا کہ موجب وجوب نہیں. پس صوفیاء کرام کا موجب وجوب قرار دینا درست نہ ہوا. پس حق دونوں کے بائنا بائن ہیں، درمیان درمیان میں ہے، یعنی موجب علم ہے، قابل عمل ہے، مگر موجب وجوب نہیں. اب اس کی تفصیل ملاحظہ ہو. قال تعالی: فوسوس لهم الشیطان، وقوله تعالی: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. نمبر ایک، اس سے عصمت اور تصرف یعنی وسوسہ شیطان کا اجتماع ہوا. معلوم ہوا کہ وسوسہ شیطانی فی نفس ہی گناہ نہیں، نہ منافی کمالات ہے، جب تک موصل الی المصیبت نہ ہو جائے. نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو خطاب جو عقل شجرہ سے پہلے ہوا وہ الہامی خطاب تھا، نہ کہ وہی شرعی. جیسا کہ ولا تقربا هذه الشجرة اور وناداهما ربهما میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں کو خطاب تھا اور حضرت ہوا کو بلا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوتا تھا. لأنه ما كان مع آدم في الجنة من البشر إلا حواء وإن الخطاب كان يأتيها من غير واسطة آدم عليه السلام بتدليل قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة کہ تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے. 40 في اصول الدين جلد اول صفحہ نمبر 339. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کہ ہمراہ جنت میں کوئی انسان سوائے حضرت حوا علیہ السلام کے موجود نہ تھا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو خطاب خدا کی طرف سے ہوا وہ بغیر واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے ہوتا تھا، جیسا آیت ولا تقربا کے قریب نہ جانا سے ظاہر ہے. نمبر تین، اس الہام پر عمل نہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جسمانی اور دنیاوی مصائب پیش آئے، نہ کہ دینی عقاب. اگرچہ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عصا آدم و فرمایا، مگر یہ معصیت لغوی ہے، معصیت شرعی قرآن سے ثابت نہیں. قرآن نے بدت لہما سوآتہما ہی جرم بیان کیا ہے، حالانکہ یہ جرم نہیں، کیونکہ زوجین کے بدنوں کا ایک دوسرے کے سامنے کھل جانا شرعی جرم نہیں. پس ثابت ہوا کہ الہام موجب علم ہے، قابل عمل ہے، اس پر عمل نہ کرنے سے بدنی اور دنیاوی تکلیف ہوئی، دین عقاب لاحق نہ ہوا، یعنی موجب وجوب نہیں. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 5 طرح کا الہامی خطاب ہوا. وکف لہا زکریہ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ خطاب تربیت جسمانی کے لیے ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ خطاب تربیت روحانی کے لیے ہے. نمبر تین، یا مریم اقنتی لربک وارکعی مع الراکعین، یہ خطاب تکلیف شرعی کا ہے. نمبر چار، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس خطاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے. نمبر پانچ، فناداها من تحتها فلم اکلم اليوم انسیا، یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تسلی کے لیے ہے. ان میں سے 4 خطاب ملائکہ کی طرف سے ہیں جو مامور من اللہ تھے. فوائد: فائدہ نمبر ایک، ملائکہ کا انسان سے کلام کرنا ثابت ہوا. نمبر دو، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کے متبعین کو یہ کمالات بطور میراث ملتے ہیں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن جاؤ، تمہیں یہ کمالات پہلے انبیاء علیہ السلام کے متبعین سے بڑھ کر ملیں گے۔ نمبر 3، جو اللہ کا ہو رہے اللہ اس کا ہو رہتا ہے۔ علیس اللہ بکافن عبدہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیروں سے بچایا، غیب رزق دیا، عزت بچائی، تم بھی اس کے ہو رہو سب کچھ ملے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سے مزید تاکید فرما دی۔ نمبر 4، بتایا کہ میں اپنے بندوں کی امداد کے لیے بڑی بڑی ہستیوں کو مقرر کرتا ہوں۔ دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ایک نبی علیہ السلام کو سونپی اور ملائکہ میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ نمبر 5، جبرائیل علیہ السلام ولی اللہ کے پاس آ سکتے ہیں، صرف وہی شرعی اور وہی احکامی کا سلسلہ ختم ہوا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ نمبر 6، حضرت مریم علیہ السلام کو کشف الہام کے ذریعے ہدایات دی گئیں۔ نمبر 7، حضرت مریم علیہ السلام نے ان ہدایات پر عمل کیا، پس ثابت ہو گیا کہ کشف الہام موجب علم بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ اولیاء اللہ کی شان میں جو احادیث متعلقہ باب میں بیان کی گئی ہیں اور جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اولیاء اللہ پر غبطہ کریں گے، ان احادیث کے آیات سے مطابقت ثابت ہوتی ہے۔ مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام نبی نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر غبطہ کیا اور طالب اولاد ہوئے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی غبطہ ثابت ہوتا ہے۔ ظن غالب یہ ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں یہ اصول تھا کہ جو کشف الہام کسی صحیح متبع انبیاء کو ہو اور وہ عام قانون کے خلاف ہو تو وہ کشف اس قانون کا مخصص ہوگا۔ مثلا قانون یہ تھا کہ نابالغ بچے کو خواہ کافر ہو قتل نہ کیا جائے، مگر کسی مخفی علت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام نے کافر بچے کو قتل کر دیا تو یہ خلاف قانون نہ ٹھہرا بلکہ اس قانون کا مخصص قرار پایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خلاصہ، کشف الہام اولیاء اللہ کے لیے خاص ہیں، نائب وحی ہیں، آسمانی علوم کا واسطہ ہیں، گو وحی کے مقابلے میں کمزور واسطہ ہیں، یعنی موجب علم ہیں، قابل عمل ہیں، موجب وجوب نہیں۔ یعنی موجب علم ہیں، یعنی اس سے علم ہو جاتا ہے، قابل عمل ہیں، عمل اس پر ہو سکتا ہے، موجب وجوب نہیں، اس سے کسی چیز کا فرض واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی کشف و الہام سے کسی چیز کو فرض اور واجب ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سوال، علم تصوف اور کشف الہام کا تعلق علم ظاہری سے ہے، بے علم کو کیوں کرکش ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے کے بعض بے علم بھی کشف و مکشفات کا اظہار کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ الجواب، صحابہ کرام کے حالات میں ایمان اور علم کی ترتیب کو پیش نظر رکھنے سے یہ عقدہ خود بخود حل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو پہلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی جو بجائے خود اجمالی علم کا ثمرہ تھا، لیکن دین کا تفصیلی علم ایمان کے بعد حاصل ہوا۔ اسی طرح تصوف کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے جو بمنزلہ ایمان ہے، اس کے حصول کے لیے شیخ کامل سے عقیدت اور اس کا اتباع لازمی ہے، علم تفصیلی شرط نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تزکیہ باطن سے کشف و الہام حاصل ہو جاتا ہے، بس کشف و الہام کے لیے بھی علم شرط نہیں، ہاں اس کی حفاظت اور مزید ترقی کے لیے علم ظاہری کی ضرورت ہے، اور یہ علم ظاہری یا تو اکتساب سے حاصل ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، سورہ زمر۔ ترجمہ، سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے، کیا وہ شخص اور اہل قساوت برابر ہیں؟ سو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے شرح صدر اور نور باطن عطا ہو جاتا ہے۔ تصوف کی ابتدا اور انتہا ذکر الہی ہے، اس لیے تصوف و سلوک کے حصول سے یقیناً کشف ہو جاتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ کشف کو محفوظ رکھنے کے لیے اور کشف کی تکمیل کے لیے علم کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ روح کے کلام میں اجمال ہوتا ہے، رموز و اشارات ہوتے ہیں۔ اس کلام کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے 8-10 برس کا عرصہ لگتا ہے، جب کہیں جا کر عالم برزخ کی اصطلاحات پورے طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے کشف میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ علم ظاہری کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر منازل سلوک تو طے ہو جاتے ہیں مگر مناسب نہیں دیے جاتے۔ اکثر قانون صوفیہ کا دیکھا ہے اور مشاہدہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ قطب، غوث، قیوم، فرد اور قطب وحدت کے مناسب خلفائے اربعہ کی نسل میں ہی رہے ہیں، یہ قاعدہ اثریہ ہے کلیہ نہیں۔ کشف، علم اور مناسب کا ذکر آ گیا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ذکر الہی سے کشف قبور تو لازمن ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنا تیز کشف ہوتا ہے کہ قبور کی طرف محض خیال کرنے سے پورے حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے غوث اور قطب سمجھ رکھا ہے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی قبروں کا طواف کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ حرکت عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے اور صاحب قبر پر وہ کچھ گزر رہی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ایک مزار پر جانے کا اتفاق ہوا، روضہ بنا ہوا ہے، قبر پر چادریں چھڑی ہوئی ہیں، بوسے دیے جا رہے ہیں، مگر صاحب قبر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کتے کی طرح اٹھ اٹھ کر حملہ کرتا ہے۔ ایک اور ایسے ہی غوث کے مزار پر ہر ہفتہ میلہ لگتا ہے، حالانکہ صاحب قبر کافر سادھو ہے، کسی نے غلطی سے دفن کر دیا، رفتہ رفتہ غوث بن گیا اور روزہ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کو ایسا دردناک اور بھیانک قسم کا عذاب ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی بات معلوم نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں غوث کا منصب صرف چند ایک ہستیوں کو ملا ہے۔ سب سے پہلے غوث عبدالحادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھیرا والے، ان کا مدفن پوشیدہ ہے۔ پھر حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ قلعہ لاہور میں غوث مدفون ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نام ہے، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الگ دوسری شخصیت ہیں، نام وہی ہے، ان کا مدفن پوشیدہ ہے، ان کی طرف سے قبر کا نشان بتانے کی سخت ممانعت ہے۔ ایک غوث ریاست دیر کی طرف ہوئے ہیں، ان کا نام گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی غوث نہیں ہوا۔ ہاں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں مگر وہ قطب کے منصب تک ہی ہیں۔